أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم. تو اللہ کی پاکی بیان کرو جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں آسمانوں میں اور زمینوں میں اور شام کے وقت میں اور جب تم ظہر کے وقت میں ہوتے ہو، وہ اللہ ہے جو زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے، اور وہ زمین کو زندہ کرتا ہے جبکہ زمین مردہ ہو چکی تھی، اور اسی طریقے سے تم نکالے جاؤ گے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اچانک تم انسان ہو کر زمین میں پھیلتے جا رہے ہو۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جانوں سے جوڑے بنا دیے ہیں تاکہ تم ان جوڑوں سے سکون حاصل کرو، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی ہے۔ بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچ و بچار کرتے ہوں۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا، اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن میں تمہارا سونا، اور اللہ کے فضل کو تمہارا تلاش کرنا، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہوں۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے، اور وہ آسمان سے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈر کے لیے اور امید کے لیے، اور وہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے اور اس پانی سے زمین کو زندہ کرتا ہے جبکہ زمین مردہ ہو چکی تھی۔ بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہوں۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہے، پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک بار پکارے گا تو اچانک تم زمین سے نکل کھڑے ہوگے، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، اور سب اس کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اور وہ اللہ ہی تو ہے کہ جو مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر مخلوق کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، اور یہ دوبارہ زندہ کرنا اللہ پر بہت آسان ہے، اور اسی کے لیے اعلیٰ ترین مثال ہے آسمانوں میں بھی زمین میں بھی، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ یہ ہیں وہ آیات مبارکہ اور ان کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور اس آج کی مجلس میں جو ہم نے آیتیں تلاوت کی ہیں یہ سورہ روم کی آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 27 تک کی آیات ہیں۔ آج کی مجلس میں ہم نے گزشتہ ہفتے کی دو آیتوں کو، بلکہ گزشتہ ہفتے کی تین آیتوں کو دوبارہ تلاوت کیا، حالانکہ ان کا بیان پہلے ہو چکا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک فضیلت رہ گئی تھی بیان ہونے سے جو گزشتہ ہفتے کے دن بیان کرنی تھی اور بیان نہیں ہو سکی، اور وہ فضیلت یہ ہے کہ یہ جو سورہ روم کی آیت نمبر 17, 18, 19 ہے تو یہ بڑی اہم آیات ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اور شام پڑھا کرتے تھے۔ یہ عجیب آیات ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اور شام ان تین آیات کی تلاوت کرتے تھے، اور مختصر آیات ہیں، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اللہ کی پاکی ہے جب تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو، ولہ الحمد فی السماوات والارض، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں آسمانوں میں اور زمینوں میں، وعشیاً اور شام کے وقت میں، وحین تظہرون اور جب تم دوپہر کے وقت میں ہوتے ہو، یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے، ویخرج المیت من الحی، اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے، وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کو زندہ کرتا ہے زمین کے مردہ ہونے کے بعد، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طریقے سے تم زمین سے نکالے جاؤ گے۔ تو یہ تین آیتیں ہیں، فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون۔ اور یہ آیتیں، تین آیتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اور شام پڑھتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ان تین آیتوں کو اور ان تین دعاؤں کو محفوظ فرما دیا، اور مقصد یہ ہے کہ امت محمدیہ جو ہے وہ بھی ان آیات کی تلاوت کرے، اور اگر ہو سکے تو صبح اور شام ان کو پڑھا کرے۔ تو اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ان تین آیات کو یاد رکھ لیں، اور صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں مثلا فجر کی نماز کے بعد یہ تین آیتیں پڑھ لیں، پھر مغرب کی نماز کے بعد تین آیتیں پڑھ لیں تو بس کافی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی نصیب ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بھی اتباع ہوگا۔ اور ان کی ایک مزید فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی آدمی صبح کے وقت میں یہ کلمات پڑھ لے، یہ آیتیں پڑھ لے، تو رات بھر اس کے عمل میں اگر کوئی کوتاہی رہی ہوگی وہ ساری کوتاہی دور ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی مغرب کے وقت میں یعنی شام کے وقت میں یہ کلمات پڑھ لے تو دن میں اس سے جو بھی کوتاہی غلطی ہوئی تھی یا اس کے اعمال میں کچھ کوتاہی رہ گئی تھی، اپنا معمول پورا نہیں کر سکا تھا، وہ کوتاہی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل سے ان آیات کی برکت سے دور فرما دیں گے۔ انسان ہے، مصروف ہوتا ہے، اپنا معمول بناتا ہے، بھائی صبح میں یہ کروں گا، دوپہر کو یہ کروں گا، شام کو یہ کروں گا، مگر زندگی ہے، مصروف زندگی ہے، طرح طرح کے مسائل سامنے آتے رہتے ہیں، تو بسا اوقات انسان اپنے معمول کو پورا نہیں کر پاتا، جو نیکی کا کام چاہتا ہے وہ بھی پورا نہیں ہو پاتا۔ تو ان آیات کی یہ برکت ہے کہ اگر آدمی صبح اور شام یہ آیات پڑھ لے تو جو کچھ کوتاہی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس کا تدارک ان آیات کی برکت سے ہو جائے گا۔ یہ تو تین آیتیں تھیں، 17, 18 اور 19، کہ جن میں یہ فضیلت وارد ہوئی، جن کے بارے میں یہ فضیلت وارد ہوئی، اور ہم نے ان کی تفسیر گزشتہ ہفتے بیان کر دی تھی، اور آج کی مجلس میں جو ان آیات کی فضیلت ہے وہ بھی بیان ہو گئی الحمدللہ۔ آگے جو آیات ہیں، یہ پورا رکوع ہے سورۃ الروم کا، تیسرا رکوع ہے بلکہ چھٹا رکوع ہے، اور ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی نشانیاں ذکر فرمائی ہیں، اور ان آیات میں آخرت کا بھی کی طرف بھی توجہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے وحدہ لا شریک لہ ہونے کی جو نشانیاں آسمانوں میں زمینوں میں پھیلی ہوئی ہیں، ان نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ جو پہلی آیت آج کے درس کی ہے اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اور پھر تم انسان ہو اور زمین میں پھیلتے جا رہے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب اس کا کہ دو مطلب ہیں، دونوں درست ہیں، ایک تو یہ کہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مٹی سے پیدا کیا تھا، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، قرآن مجید میں کئی جگہ وارد ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے، اور پھر اس کے بعد ان کی جو نسلیں ہیں وہ چلتی چلی جا رہی ہیں. یہ تو جد امجد کے اعتبار سے ہے, لیکن ہر انسان کی اپنی ذاتی زندگی کے اعتبار سے بھی انسان کی جو کچھ تخلیق ہوتی ہے وہ مٹی اور مٹی کے چیزوں سے ہوتی ہے. انسان جو کچھ پرورش پاتا ہے تو وہ غذاؤں سے پرورش پاتا ہے, اور غذائیں ساری کی ساری مٹی سے حاصل ہوتی ہیں. بچہ دودھ پیتا ہے, وہ جو دودھ ہے وہ بھی ماں کے سینے میں یا جانوروں کے تھنوں سے حاصل ہوتا ہے, وہ بھی غذا سے حاصل ہوتا ہے, وہ غذا بھی مٹی سے ہوتی ہے. آپ صبح سے شام تک مختلف چیزیں کھاتے رہتے ہیں, وہ ساری کی ساری مٹی سے حاصل ہوتی ہیں. پانی جو آپ پیتے ہیں وہ بھی زمین سے نکالا جاتا ہے, وہ بھی مٹی سے حاصل ہوتا ہے. تو یہ جتنی چیزیں انسان استعمال کرتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا ہے, ان سب چیزوں کا تعلق مٹی سے ہے, اور وہی مٹی ہے, اور وہ طرح طرح کی شکل میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے. سبزیوں کی شکل میں, پھلوں کی شکل میں, آم کی شکل میں, شہتوت کی شکل میں, سیب کی شکل میں, کریلے, بھنڈی, آلو, پیاز کی شکل میں, مگر یہ ساری کی ساری چیزیں مٹی سے پیدا ہوتی ہیں, انہی سے انسان پرورش پاتا ہے. تو اس حقیقت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ذکر فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ, اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ, پھر اچانک تم انسان ہو اور پھیلتے جا رہے ہو. ایک حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے, اور پھر دیکھیے کہ کس طریقے سے ان کی اولاد در اولاد در اولاد در اولاد پھیلتی چلی جا رہی ہے. خاندان بنتا ہے, ایک دادا ہوتا ہے, اس کے بچے ہوتے ہیں, اس کے بیٹے جو ہیں وہ ایک یہاں چلا گیا, ایک کراچی چلا گیا, ایک ملتان چلا گیا, ایک پشاور چلا گیا, پھر ان کی اولادیں ہوئی, کوئی امریکہ چلی گئی, کوئی کینیڈا چلی گئی, کوئی کہاں چلی گئی, کوئی کہاں چلی گئی. اولاد در اولاد در اولاد در اولاد انسان پھیلتا چلا جاتا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح پھیلا رہے ہیں بعد میں پھر ان کو سکیڑ کے جمع کر دیں گے. اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ, اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ, پھر اچانک تم انسان ہو اور زمین میں پھیلتے جا رہے ہو, منتشر ہوتے جا رہے ہو, زمین میں منتشر ہوتے چلے جاتے ہو. اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا, اتنا خوبصورت انسان, ایک پورا جسم ہیولا خوبصورت. پھر اس کے بعد جب انسان مٹی میں مٹی ہوتا ہے, ریزے اس کے ذرات پھیلتے چلے جاتے ہیں, پھر انہی ذرات کو جمع کر دیا جائے گا اور دوبارہ قم کہہ کر انسان کو کھڑا کر دیا جائے گا. تو فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے اور پھر تم اچانک انسان ہو کر زمین میں پھیلتے جا رہے ہو. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے اندر سے جوڑے پیدا کیے ہیں, تمہارے لیے تمہاری جانوں سے جوڑے پیدا کیے ہیں. جوڑے سے مراد یہ ہے کہ مرد کے لیے عورت, عورت کے لیے مرد. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسا عجیب و غریب نظام بنایا ہوا ہے کہ مرد بھی پیدا ہوتے ہیں, عورتیں بھی پیدا ہوتی ہیں, اور بچہ پیدا ہوگا یا بچی کچھ پتہ نہیں ہے. شادی ہو جاتی ہے لیکن ماں باپ کو, میاں بیوی کو, دولہا دلہن کو کچھ پتہ نہیں کہ ہمارے اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی. اولاد ہوگی تو لڑکے ہوں گے یا لڑکیاں ہوں گی, کتنے لڑکے ہوں گے, کتنی لڑکیاں, کچھ پتہ نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پورے علاقے کے اندر صرف لڑکے ہی لڑکے ہو رہے ہوں, ایسا بھی نہیں ہے کہ پورے اس علاقے کے اندر لڑکیاں ہی لڑکیاں ہو رہی ہوں. لڑکے بھی ایک خاص تناسب سے ہو رہے ہیں, لڑکیاں بھی ایک خاص تناسب سے ہو رہی ہیں. تو یہ جو انتخاب ہوتا ہے کہ لڑکا ہے ہوگا یا لڑکی ہوگی، اور کس کے ہاں کتنے لڑکے اور کتنی لڑکیاں ہوں گی، اور لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان کیا تناسب رہے گا، یہ ماں باپ تناسب قائم کرتے ہیں، علاقے کے لوگوں نے مل کر یہ کیلکولیشن کر کے، کیلکولیٹ کر کے جناب اس کا کوئی نظام قائم کیا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت نظر آتی ہے. اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری جانوں میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے ہیں. ازواج زوج کی جمع ہے، اور زوج کہتے ہیں جوڑے کو. چنانچہ شوہر بیوی کے لیے زوج ہے، اور بیوی جو ہے وہ شوہر کے لیے زوج ہے. اردو میں ہم زوج اور زوجہ بھی کہہ دیتے ہیں، عربی میں بھی زوج اور زوجہ کہہ دیتے ہیں، ورنہ زوج اصل میں جوڑے کو کہتے ہیں. وہ مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی ہو سکتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں ہی میں سے جوڑے پیدا کیے ہیں سب کے. عجیب بات یہ ہے کہ جو مرد پیدا ہوتا ہے اس کی بھی دو آنکھیں، دو ہاتھ، دو ٹانگ، منہ، کان، ناک، آنکھ، سب کچھ ہوتا ہے. جو عورت پیدا ہوتی ہے اس کے بھی، مگر تھوڑا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اور صلاحیتوں کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک ہی باپ کی نسل سے لڑکا بھی پیدا ہو رہا ہے، لڑکی بھی پیدا ہو رہی ہے، اور اس کو کچھ پتا نہیں کہ میرے ہاں لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. اور دونوں کی صلاحیتیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں. لڑکے کی کچھ اور صلاحیت ہے، لڑکی کی صلاحیت کچھ اور ہے. ہمارے والد صاحب فرماتے تھے کہ لڑکا جو ہے وہ جناب فوراً بھاگے گا گیند کی طرف اور بلے کی طرف، اور لڑکی جو ہے وہ بھاگے گی چوڑیوں کی طرف اور دوپٹے کی طرف. ایسی فطرت دونوں کی مختلف ہے، اور دونوں نے ایک ہی ماں باپ کے گھر میں پرورش پائی ہے. اللہ نے کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جانوں میں سے جوڑے بنا دیے ہیں، مرد اور عورت، نر اور مادہ. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم میاں بیوی ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا جوڑا بنایا ہے. اردو میں مثل مشہور ہے کہ بھائی جوڑے تو آسمان پہ بنتے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ رشتہ تلاش کر رہے ہیں، نہیں مل رہا، اور لڑکی کے لیے رشتہ تلاش کیا جا رہا ہے، ابھی میسر نہیں آ رہا. تو جو بڑی بوڑھیاں ہیں وہ کہتی ہیں ارے بھائی جوڑے تو آسمان پہ بنتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالی نے طے کیا ہوا ہے کہ کس کی شادی کس کے ساتھ ہوگی. اور بس اوقات ایسی جگہ شادی ہوتی ہے کہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہاں ہماری شادی ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرماتے ہیں اور دونوں کو ملا دیتے ہیں، جوڑوں کو. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عجیب لفظ ذکر کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ نے تمہارے اندر سے جوڑے بنائے ہیں، یعنی میاں بیوی بی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، معلوم ہوا کہ میاں بیوی بی کا جو تعلق ہوتا ہے، نکاح کا مقدس رشتہ، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ شوہر کو بیوی سے سکون حاصل ہو اور بیوی کو شوہر سے سکون حاصل ہو. میاں بیوی، وہ میاں بیوی مثالی ہیں کہ ایک کو دیکھ کر دوسرے کو سکون ملے. اسی کی دعا سکھائی گئی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے ہمارے جوڑوں کو، یعنی ہماری بیوی اور ہمارے شوہروں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. تو اچھا شوہر، اچھی بیوی وہ ہیں جو ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور اچھا شوہر اور اچھی بیوی وہ ہیں جو ایک دوسرے کے لیے سکون اور سکینت کا باعث ہو. آدمی دن بھر محنت کر کے گھر میں تھکا ہارا پہنچتا ہے، بیوی جو ہے وہ بھی گھر کے کاموں کو نمٹاتے تھک جاتی ہے. پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے سے سکون اور سکینت حاصل کرتے ہیں، ٹھنڈک دل میں پڑتی ہے. یہ ہے مقصد ازدواجی زندگی کا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں میاں بیوی کا ذکر کر کے یہ جو مقصد ذکر کیا، یہ عجیب ذکر کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان جوڑوں سے سکون حاصل کرو، یعنی شوہر کو بیوی سے سکون ملے اور بیوی کو شوہر سے سکون ملے۔ یہ تو میاں بیوی ہیں، اور کون سا گھر اچھا گھر ہوتا ہے؟ قرآن نے یہ بات بھی صاف کر دی ہے۔ آپ کہیں گے اچھا گھر ہوا ہے جو ہوادار ہو، جو ایسا ہو اور ویسا ہو، لیکن قرآن کہتا ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے۔ اس لیے سب سے اچھا گھر وہ ہے جہاں سکون ہو۔ آدمی اپنے گھر میں داخل ہو، ایسا معلوم ہو کہ میں سکون میں آ گیا، سکینت میں آ گیا۔ لیکن اگر گھر میں ہی ہنگامہ مچا ہوا ہے، عورت بچوں پہ چیخ رہی ہے، بچے مرد پہ چیخ، بچے جو ہیں ماں پہ شور مچا رہے ہیں، شوہر بیوی پہ چیخ رہا ہے، بیوی شوہر پہ چیخ رہی ہے، تو یہ کیا سکون کا گھر ہے؟ گھر تو سکون والا ہونا چاہیے، میاں بیوی کو سکون اور سکینت والا ہونا چاہیے۔ ایسا پرسکون گھر ہونا چاہیے کہ ایک کمرے میں جو آدمی رہ رہا ہے، دوسرے کمرے والے سے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ آج کل کی زبان کے اندر ایک کو دوسرے سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ بہشت آجا کے آزارے نہ باشد، کسے را با کسے کارے نہ باشد۔ ہم اپنے شیخ حضرت حاجی شریف صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جایا کرتے تھے، تو ہم ان کے گھر میں ٹھہرا کرتے تھے، تو میں بھی ہوتا، میں تو چھوٹا تھا، اور بھی دوسرے حضرات تھے، حاجی فاروق صاحب اور کئی حضرات۔ تو ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ جنت کا مزہ آ رہا ہے، فرمایا جنت کا مزہ آ رہا ہے، اور فرمایا جنت وہ ہے، تو شاعر نے کہا ہے کہ جہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور کسی کو کسی سے کوئی تکلیف اور شکایت نہیں ہوگی۔ تو بہشت آ جا کے آزارے نہ باشد، کسے را با کسے کارے نہ باشد۔ تو اچھا گھر وہ ہے کہ جس میں کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہ پہنچتی ہو۔ اور اچھے میاں بیوی وہ ہیں کہ جو ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہوں۔ گھر سکون اور سکینت والا، میاں بیوی سکون اور سکینت والے، بس گھر جنت ہے۔ چاہے روکھی سوکھی روٹی کھا لو، چٹنی سے لگا کے کھا لو، لیکن اگر آپ بیوی کو دیکھ کر پرسکون ہے، بیوی شوہر کو دیکھ کر پرسکون ہے، ماں باپ بچوں کو دیکھ کر پرسکون ہے، بچے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر پرسکون ہے، بس یہ گھر جنت ہے۔ ماں باپ کی کوشش ہے بچوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، بچے کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے ماں باپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہم ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، بس جنت کا مزہ آ رہا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں جوڑوں کا ذکر کیا، میاں بیوی کا ذکر کیا، اور میاں بیوی کا مقصد زندگی بتا دیا کہ یہ جو میاں بیوی بنتے ہیں، ازدواجی زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی کا مقصد ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ ہم نے جوڑے بنائے ہیں، یعنی میاں بیوی بنائے ہیں، لیکن کیوں بنائے ہیں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی ہے۔ اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی ہے، یعنی میاں بیوی میں اللہ تعالی نے محبت اور رحمت رکھی ہے۔ محبت بھی ہوتی ہے عام طور سے شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، اور عام طور سے جب نکاح ہوتا ہے تو محبت ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد غلطیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہونے سے پھر نفرت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں قصور ہمارا ہوتا ہے کہ ہم نے غلط طریقہ اختیار کیا، ایک دوسرے کے لیے باعث سکون نہیں بنے، ایک دوسرے کے لیے باعث سکینت نہیں بنے، ایک دوسرے کے لیے ایذا کا ذریعہ بنے۔ ظاہر ہے جب آپ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائیں گے تو ظاہر ہے وہ تو پھر جنت والا گھر تو نہ ہوا۔ جب تکلیفیں ایک دوسرے کو پہنچیں گی تو اس سے سکون تو گھر کا ختم ہوگا، محبت پھر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک تو ازدواجی زندگی کا مقصد ذکر کیا کہ اللہ تعالی نے تمہیں جوڑے بنائے ہیں میاں بیوی، تاکہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، اور پھر فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان محبت رکھی ہے اور رحمت رکھی ہے۔ اور مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ شروع زمانے میں محبت غالب ہوتی ہے، میاں بیوی میں محبت غالب ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ جب عمر زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، بچے ہوتے چلے جاتے ہیں، مرد بھی بوڑھا ہونے لگتا ہے، عورت بھی تھکنے لگتی ہے، تو پھر ایک دوسرے کے لیے رحمت بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے رحمت بن جاتے ہیں، شروع سے ہی ایک دوسرے کے لیے مودت اور رحمت ہوتی ہے، لیکن ابتدائی ازدواجی زندگی میں، یعنی ازدواجی زندگی کے شروع میں مودت یعنی محبت غالب ہوتی ہے اور رحمت مغلوب ہوتی ہے، اور جو جو آگے چلتا چلا جاتا ہے تو پھر محبت دیکھنے میں کم ہو جاتی ہے لیکن رحمت غالب آ جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال کرتے ہیں. تو فرمایا وجعل بینکم مودتا ورحما، اور اللہ تعالی نے تمہارے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان مودت اور رحمت بنائی ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یہ نکاح کا رشتہ ایسا ہے کہ اس سے ایک دوسرے کو سکون حاصل ہوتا ہے، ایک دوسرے کو سکینت حاصل ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں. شوہر کو تکلیف ہو، بیوی کی کوشش ہوتی ہے لاؤ اس کی تکلیف کسی طرح دور کر دوں، بیوی کو تکلیف ہو رہی ہے شوہر کی کوشش ہوتی ہے کہ لاؤ اس کی تکلیف دور کر دوں. باہر کے لوگوں کی تکلیف دور کرنے کا کتنا ثواب ہے، اور گھر کے اندر جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے اس کی تکلیف دور کرنے کا کتنا زیادہ ثواب ہوگا. باہر کی لوگوں کی اگر آپ تکلیف دور کریں وہ مستحب ہے، اور اندر گھر کے لوگوں کی اگر تکلیف دور کریں وہ مستحب نہیں ہے، واجب ہے، وہ واجب ہے. اپنے بیٹا بیٹی، بچہ بچی، بیوی، ماں باپ، بہن بھائی جو گھر کے اندر رہتے ہیں ان کی تکلیف دور کرنا یہ صرف مستحب ہی نہیں، مستحب بھی ہے، سنت بھی ہے، بلکہ واجب بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 21 میں فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جانوں میں سے جوڑے بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت بنا دی. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اور حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے بڑی پیاری بات لکھی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے میاں بیوی بنائے، اور پھر یہ بھی فرمایا لتسکنوا الیہا، ہم نے میاں بیوی اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. معلوم ہوا کہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا تقاضا ہے، اور جب یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا تقاضا ہے تو اس سے قرب باری تعالی نصیب ہوتا ہے، یہ قرب میں مانع نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالی نے یہ بات فرمائی ہے کہ جعل بینکم مودتا ورحمہ، اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت بنائی. مودت اور رحمت کس نے بنائی؟ اللہ تعالی نے. اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت بنائی ہے. تو جس چیز کو اللہ تعالی نے بنایا ہو، انسان اگر وہ کام کرے گا تو وہ دین سے مانے نہیں ہوگا، بلکہ دین کی راہ میں مفید ہوگا اور باعث اجر و ثواب ہوگا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ آدمی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی رکھتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے. صحابہ بڑے حیران ہوئے، اور آپ نے فرمایا، آپ نے یہ بھی فرمایا وَبِ بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَة، کہ میاں بیوی جو ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں اس میں صدقے کا ثواب ملتا ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم میں سے کوئی آدمی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو اس پر ثواب ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر وہ یہ ناجائز جگہ سے اپنی خواہش پوری کرتا تو کیا اس کو عذاب نہ ہوتا؟ عذاب ہوتا. جب اس نے جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کی تو اس پر ثواب ملے گا. آدمی اپنی بیوی کے منہ میں جب لقمہ رکھتا ہے تو ثواب ملتا ہے. میں ساتھیوں سے اکثر کہتا ہوں دور حدیث میں سبق پڑھاتے وقت کہ جب بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنے سے ثواب ملتا ہے, آپ چپکے سے آئے ٹافی بیوی کے منہ میں لا کے رکھ دی, خوش ہو گئی, وہ ثواب مل گیا, اجر عظیم. حالانکہ عام طور سے جب بیوی کے منہ میں یا بیوی شوہر کے منہ میں لقمہ رکھتی ہے تو اس کا مقصد کوئی ثواب حاصل کرنا نہیں ہوتا, بلکہ میاں بیوی کا جو رشتہ محبت ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. تو میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ جب بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنے کا اتنا ثواب ہے تو بوڑھی ماں, بوڑھی نانی, بوڑھی دادی کے منہ میں لقمہ رکھنے کا کتنا ثواب ہوگا, جبکہ وہاں تو جنسی خواہش کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا, وہاں تو ثواب ہی ثواب کی نیت ہوتی ہے. میاں بیوی کے تعلق میں عام طور سے ثواب کی نیت نہیں ہوتی, آدمی اپنے ذاتی جذبات کی تسکین کرتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں ثواب رکھا ہے. جب اس میں ثواب رکھا ہے تو ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی اور بہن بھائی, ان کے اگر خدمت کی جائے گی اور ان کی راحت کا خیال رکھا جائے گا تو کتنا بڑا ثواب ملے گا. آگے آیت نمبر 22 میں ارشاد ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ. اللہ کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا. اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کی, اتنی بڑی خلا ہے, سائنسدان حیران ہے کتنی بڑی خلا ہے. ابھی تک سائنسدان اس خلا کی وسعت کا اندازہ نہیں کر سکے, اس میں نہ جانے کتنی کہکشائیں ہیں, ان میں سیارے ہیں اور ان کے ذیلی سیارے ہیں, نظام شمسی ہی سے ابھی تک یہ لوگ باہر نہیں نکل سکے. ایسی عجیب و غریب وسیع کائنات, اور ایسی وسیع کائنات کے ہر چیز بڑی منضبط ہے. سورج اپنے طریقے سے گردش کر رہا ہے, چاند اپنے طریقے سے گردش کر رہا ہے, زمین اپنے محور پر بھی گردش کر رہی ہے, سورج کے گرد بھی گردش کر رہی ہے. یہ سارا جو منظم نظام ہے کس نے پیدا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا. زمین میں کیا کیا ہو رہے ہیں, بادل بن رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, جا کر برس رہے ہیں, پانی پہنچ رہا ہے, پھر اس کا پانی بہ رہا ہے, پھر بادل بن رہے ہیں. پھر عجیب نظام ہے قدرت کا کہ آدمی سوچ سوچ کر حیران ہوتا ہے. اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا. آگے فرمایا واختلاف السنتکم والوانکم, اور تمہاری زبانوں کا اختلاف اور تمہارے رنگوں کا اختلاف. زبانوں کا اختلاف, ایک زبان ہے, 32 دانت ہیں, ہر آدمی کے زبان بھی ایک ہی ہے, کسی کا ایسا تو نہیں کہ دو تین زبانیں ہوتی ہیں, زبان ایک ہی ہے, دانت بھی ہیں, لیکن ذرا مختلف علاقوں میں مختلف زبانیں بولی جا رہی ہیں. کہیں عربی بولی جا رہی ہے, کہیں چینی بولی جا رہی ہے, کہیں فرانسیسی بولی جا رہی ہے, کہیں جناب جرمنی بولی جا رہی ہے, نہ جانے کتنی زبانیں, سینکڑوں زبانیں, ہر علاقے میں علیحدہ علیحدہ زبان بولی جا رہی ہے. کس نے یہ سب پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اختلاف السنتکم, تمہاری زبانوں کا اختلاف. اور پھر زبانوں کا اختلاف میں بھی زبانیں مختلف ہیں. پھر زبان جو ہے, عجیب قدرت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ مثلا اردو ہے, اب اردو بولنے والے بہت سارے ہوتے ہیں, کراچی کے لوگ بھی اردو بولتے ہیں, پشاور کے لوگ بھی اردو بولتے ہیں, لاہور کے لوگ بھی اردو بولتے ہیں, لیکن آپ اندازہ کر لیں گے وہی کراچی کا آدمی معلوم ہوتا ہے, یہ کوئی حیدرآباد کا آدمی معلوم ہوتا ہے جو تیز تیز بول رہا ہے, اور یہ پنجاب کا معلوم ہوتا ہے, اس کا لہجہ بالکل پنجاب کا ہے, تو ایک اردو ہی ہے لیکن جناب مختلف علاقوں میں مختلف انداز سے بولی جاتی ہے، اور اسے اندازہ ہو جاتا ہے یہ اردو بولنے والا کہاں سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر جو اردو بولنے والے فرض کرو ایک ہی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا سارے کراچی کے ہیں، تو وہ جو اردو بولنے والے کراچی کے لوگ ہیں ان میں سے بھی ہر ایک کی آواز دوسرے کی آواز سے مختلف ہے، ہر شخص کی آواز دوسرے کی آواز سے مختلف۔ ایک ہی جملہ ایک آدمی کا ہے، دوسرا جملہ وہی جملہ کوئی دوسرا آدمی کا ہے، وہی جملہ تیسرا آدمی کا ہے، ہر ایک کی آواز دوسرے سے مختلف ہوگی۔ آواز سے آپ اندازہ کر لیں گے، یہ امی کی آواز ہے، یہ بھائی جان کی آواز ہے، یہ چچا کی آواز ہے، یہ خالو کی آواز ہے، یہ فلاں کی آواز ہے، یہ فلاں استاد کی آواز ہے، یہ فلاں استاد کی آواز ہے۔ سارے اردو بول رہے ہیں، ایک ہی زبان بول رہے ہیں، لیکن پھر ہر 50 اور 100 میل کے فاصلے سے لہجے میں اور اس میں فرق پڑ جاتا ہے۔ پنجابی پاکستان کی پنجابی کچھ اور ہے، انڈیا کی پنجابی کچھ اور ہے، علاقوں میں اس کے حساب سے فرق ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ اختلاف کس نے پیدا کیا؟ کیا سب لوگوں نے مل کر طے کیا تھا کہ یوں کیا کریں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ نشانی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی۔ تو فرمایا واختلاف السنتکم، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تمہاری زبانوں کا اختلاف۔ اور آگے فرمایا والوانکم، اور تمہاری رنگوں کا اختلاف۔ رنگ مختلف ہوتے ہیں، رنگ مختلف ہیں، کسی علاقے کے لوگ گورے ہیں، کسی علاقے کے لوگ کالے ہیں۔ پھر گوروں کے اندر جو ہے ان میں سے بھی ایک کا رنگ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے تھوڑا بہت، حتیٰ کہ ایک ہی ماں باپ کے اگر 6 بیٹا اور بیٹیاں ہوں، ہر ایک کا رنگ دوسرے سے تھوڑا تھوڑا مختلف ہو۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہاری زبانوں کا اختلاف اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِلْعَالِمِينَ، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے۔ پچھلی آیت میں فرمایا تھا اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہوں، یہاں فرمایا اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بات کو جانتے ہوں۔ آگے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا رات میں اور دن میں، اور اللہ کے فضل کو تمہارا تلاش کرنا۔ اب سب جو ہے نا 8-10 گھنٹے سوتے ہیں، کوئی 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے، اور اکثر وقت وہی ہوتا ہے رات کے سونے کا۔ سارے لوگ جو ہیں وہ واپس گھر آتے ہیں، جوں جوں رات گہری ہوتی چلی جاتی ہے سناٹا چھاتا چلا جاتا ہے۔ اب کیا ان سب لوگوں نے مل کر طے کیا تھا کہ ہم اس طرح سویا کریں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مجبور کیا ہوا ہے، اور ایک وقت تک یہ لوگ کام کرتے ہیں، کام کرنے کے بعد خود بخود اعضا جواب دینے لگتے ہیں، حواس جواب دینے لگتے ہیں، آدمی کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، سو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اٹھتا ہے تازہ دم ہو کر، پھر اس کے بعد نکلتا ہے اور اللہ کے فضل کو تلاش کرتا ہے۔ اور چونکہ یہ سونا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اور صبح کو اٹھنا اور پھر رزق کو تلاش کرنا یا اللہ کے فضل کو تلاش کرنا، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، اس لیے سونا بھی عبادت اور رزق تلاش کرنا یہ بھی عبادت، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر کیا، اور اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ جب سونے لگو تو یہ کہو بسمک اللہم اموت واحیا، بسمک ربی وضعت جنبی علی الارض الى آخره، ان امسکتها فاغفر لها وارحمها وان احییتها وان ارسلتها الى آخره فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ تو یہ سونا، اس طرح ہم کھڑے ہوئے تو سو کر 6 گھنٹے 7 گھنٹے کے بعد الحمد للہ الذی احیانا بعدما ماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے کہ اس نے مرنے کے بعد پھر دوبارہ میں زندہ کر دیا، اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے. تو یہ غیر اختیاری طور پر سونا اور غیر اختیاری طور پر جاگنا، یہ اللہ تعالی کی قدرت کی نشانی ہے. کوئی آدمی مسلسل جاگ نہیں سکتا، کوئی آدمی مسلسل سوتا بھی نہیں رہتا. بے ہوش ہو جائے تو علیحدہ بات ہے، لیکن سونا چاہے کہ میں مسلسل سوتا ہی رہوں دو دن تک، تو یہ بے ہوشی تو ہو سکتی ہے لیکن نیند ایسی نہیں ہو سکتی. اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت ہے. تو فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ رات اور دن میں تمہارا سونا. وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِ، اور اللہ کے فضل کو تمہارا تلاش کرنا. اب یہ باللیل والنہار بیچ میں ہے، تو بعض علماء نے فرمایا کہ منامکم وابتغاؤکم من فضلہ باللیل والنہار، اور یہ لف و نشر مرتب ہے کہ رات میں آدمی سوتا ہے اور دن میں اللہ کا فضل تلاش کرتا ہے. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیچ میں اس کو ذکر کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ بعض اوقات اس کے برعکس بھی کرنا پڑتا ہے. رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے تو آدمی رات کو جاگتا ہے، اللہ کا فضل تلاش کرتا ہے، پھر دن میں سو جاتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے مناکم منامکم کے آگے باللیل والنہار ذکر کیا، پھر اس کے بعد وابتغاؤکم من فضلہ. آگے فرما ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہوں، جو غور و فکر کرتے ہوں، جو جاننے والے ہوں، جو سنتے ہوں. ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈر کے لیے اور امید کے لیے. بجلی کڑکتی ہے، آدمی ڈرتا ہے کہیں بجلی ہمارے اوپر گر نہ جائے، اور بعض اوقات گر بھی جاتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ جب بجلی کڑکتی ہے، بادل گرجتے ہیں، آدمی خوش بھی ہوتے ہیں کہ بھئی اب باران رحمت ہوگی اور جو سوکھی زمینیں ہیں وہ تر ہو جائیں گی، اور اگر بارش بہت زیادہ ہو رہی ہو پھر بجلی کڑکے اور بادل گرجے تو پھر ڈرتا ہے کہ لو اور کہیں مزید نقصان نہ ہو جائے. تو کہیں خوف ہے، کہیں طمع ہے. تو اس کو فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوفاً وطمعاً، ڈرنے کے لیے اور امید کے لیے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے. وَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس پانی سے زمین کو زندہ کرتا ہے زمین کے مردہ ہونے کے بعد. زمین مردہ تھی، خشک تھی، بنجر تھی، بارش برسی، بارش برسنے کے بعد پیداوار شروع ہو گئی، زمین زندہ ہو گئی. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہوں. تو پہلی آیت میں، یعنی آیت نمبر 21 میں فرمایا تھا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اگلی آیت میں فرمایا ان فی ذلک لآیات للعالمین، اس سے اگلی آیت میں ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، پھر اس کے بعد ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. معلوم ہو آدمی کو غور و فکر کرنا چاہیے، آدمی کو علم حاصل کرنا چاہیے، آدمی کو سنی ہونا چاہیے یعنی سننا چاہیے، آدمی کو عقل ہونی چاہیے، عقل سے سوچنا اور سمجھنا چاہیے. یہ پوری کائنات ہے اور طرح طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، طرح طرح کے حالات پیش آ رہے ہیں، ان میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو بات کو سنتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین قائم ہے اس کے حکم سے. جب تک اس کا حکم ہے چیز قائم ہے، جب اس کا حکم آ گیا چیز ختم. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ زمین اور آسمان قائم ہیں اسی کے حکم سے. ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ، اور پھر وہ جب زمین سے ایک پکار کے ساتھ تمہیں پکارے گا، پھر جب وہ تمہیں بلائے گا ایک پکار کے ساتھ زمین سے، اذا انتم تخرجون، اچانک تم نکل پڑو گے. انسان اللہ کے حکم سے زندہ رہتا ہے، پھر اللہ کے حکم سے اس کی روح آسمان کی طرف چلی جاتی ہے عالم برزخ میں، اور جسم جو ہے وہ اکثر مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، ذرہ ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے. البتہ انسان کے جسم کے کچھ ذرات ایسے ہیں جن کو مٹی نہیں کھاتی، وہ باقی رہتے ہیں، اور اسی سے پھر انسان کو دوبارہ کھڑا کر دیا جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ ثم اذا دعاكم دعوة من الارض، پھر اللہ جب تمہیں بلائے گا اپنی پکار کے ساتھ زمین سے، زمین کی طرف سے پکارے گا تمہیں، یعنی اوپر سے بلائے گا، تم زمین سے نکل کر کھڑے ہو جاؤ گے. اذا انتم تخرجون، اچانک تم نکل رہے ہو گے. ثم اذا دعاكم دعوة من الارض، پھر جب وہ تمہیں پکارے گا ایک پکار کے ساتھ زمین سے، اذا انتم تخرجون، اچانک تم نکل کھڑے ہو گے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے. آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کی ملکیت ہیں، وَالْأَرْضِ، زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہیں. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے. کل لہ قانتون، سب اس کے حکم کے تابع ہیں. قانت کہتے ہیں تابع کو، جو حکم کی پیروی کرنے والا ہو. اس زمین کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک انسان، ایک ایک جاندار، نباتات اور جمادات میں سے ایک ایک چیز اللہ کے حکم کی تابع ہے. اللہ کے حکم سے ہے جہاں ہے، اور جب اللہ کا حکم آتا ہے وہاں سے چلی جاتی ہے. اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے. کل لہ قانتون، سب اس کے حکم کے فرما بردار ہیں، سب اس کے حکم کے فرما بردار ہیں، سب اس کے مطیع و فرما بردار ہیں. اتنی بات ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اطاعت جبری بھی تو ہے ہی ہے، اطاعت تشریعی بھی کرتا ہے، اللہ کا حکم اس پر چلتا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ اللہ کے حکم کی اپنے اختیار سے اطاعت بھی کرتا ہے تو جنت میں پہنچتا ہے. اور کافر جو ہے وہ بھی اللہ کے حکم کی اطاعت کرتا ہے جبرن، اس کی زندگی، موت، چلنا پھرنا، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہو رہی ہوتی ہے، مجبور ہے وہ، اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے اوپر چل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے. تو مومن کا جو اتباع ہے وہ استراری بھی ہے، اختیاری بھی ہے، یوں کہہ لیجئے جبری بھی ہے اور اختیاری بھی ہے. اور کافر پر کا جو اتباع ہے وہ جبری تو ہوتا ہے مگر اختیاری نہیں ہوتا. لیکن قرآن یہ بات فرما رہا ہے کل لہ قانتون، سب اللہ کے حکم کے تابع فرمان ہیں. آخری آیت نمبر 27 میں فرمایا وہو الذی یبدا الخلق ثم یعیدہ، اللہ ہی تو ہے جو مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر مخلوق کو دوبارہ زندہ کرے گا. وہو اہون علیہ، اور یہ دوبارہ پیدا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے اعلی ترین مثال ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں. اسی کے لیے اعلی ترین مثال ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں. اب یہ مثل کا یہاں کیا مطلب ہے؟ تو ہمارے کئی اکابر نے اس کا ترجمہ کیا شان کے ساتھ، اسی کی شان اونچی ہے، اونچی شان ہے اس کی آسمانوں میں اور زمینوں میں. لیکن حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث رحم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثل کا ترجمہ مثل کے ساتھ کیا ہے، کہاوت ترجمہ کیا ہے. اور طالب علموں کے لیے، ہم جیسے طالب علموں کے لیے یہ بات ہے کہ ایک ہے مثل، ایک ہے مثال. مثل اور مثل دونوں میں فرق ہے. قرآن مجید میں لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. تو مثل وہ چیز ہوتی ہے جو دوسرے کے بالکل اسی جیسی ہو ذات میں یا صفات میں. تو ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے وحدہ لا شریک لہ ہے، اس لیے لیس کمثلہ شیء. یہ تو ہے مثل. اور ایک ہے مثل، اور مثل کو مثال بھی کہتے ہیں اردو میں. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے خود اپنی مثال ذکر کی کہ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے جیسا کہ، پھر آگے اس کی تفسیر بیان کی. تو اللہ تعالی نے اپنے نور کی مثال ذکر فرمائی ہے. اور ایک اور جگہ میں قرآن مجید میں ہے فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان مت کرو. تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مثل اور چیز ہے اور مثل اور چیز ہے، لیس کمثلہ شیء. لیکن مثال جو ہے وہ بیان کی جا سکتی ہے، لیکن بڑے احتیاط کے ساتھ. اول تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اور صفات کے لیے مثال بیان ہی نہیں کرنی چاہیے، فلا تضربوا للہ الامثال. لیکن اگر کوئی مثال بیان کرے تو بڑی احتیاط کے ساتھ بیان کرے کہ اس میں شرک کا ذرا سا بھی شائبہ پیدا نہ ہوتا ہو. اس کو قرآن نے فرمایا یہاں وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، کہ آسمانوں اور زمینوں میں اس کے لیے اعلی ترین مثال ہے. یعنی اگر کوئی کہاوت بیان کرنی ہو اللہ تعالی کی ذات و صفات کو سمجھانے کے لیے، تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ جو اعلی ترین مثال ہے وہ دینی ضروری ہے، کہ جس کے اندر تسبیح بھی ہو اور حمد بھی ہو. تسبیح کا مطلب اللہ تعالی کو تمام صفات نقص سے منزہ مانا گیا ہو، اور حمد کا مطلب یہ ہے کہ تمام صفات کمال، تمام صفات جمال، تمام صفات جلال، تمام صفات نوال اللہ تعالی کے لیے ثابت کی گئی ہوں. صفات نقص سے منزہ کیا گیا ہو، صفات کمال کو ثابت کیا گیا ہو، اس پوری احتیاط کے ساتھ اگر اللہ تعالی کے لیے کوئی مثال بیان کی جائے اس کی گنجائش. تو فلا تضربوا للہ الامثال سے تو معلوم ہوتا ہے مثال بیان نہیں کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. لیکن مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح سے معلوم ہوتا ہے کہ مثال بیان کرنے کی گنجائش ہے. اور اس آیت نے ہمیں یہ بتا دیا کہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر مثال بیان کرنی ہو تو وہ اعلی ترین مثال بیان کرنی چاہیے، کہ جس میں شرک تو کیا، شرک کا واہمہ بھی پیدا نہ ہوتا ہو. تو یہاں فرمایا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے اعلی ترین مثال ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں. تو شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ اسی کے لیے سب سے اونچی کہاوت ہے. لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شان سے تعبیر کیا، اور ہمارے حضرت مولانا تقی صاحب نے بھی اس کو شان کا ترجمہ کیا کہ اس کی اعلی ترین شان ہے. یہ ذرا آسان ہے، اور وہ کہاوت والی بات تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے. تو آسان اس کا ترجمہ کر دیا کہ اس کے لیے اعلی ترین شان ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں. آخر میں فرما دیا گیا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، ہر چیز پر اسی کا حکم چلتا ہے، اور جو حکم چلتا ہے وہ حکمت پر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں کو ہم سے زیادہ بہتر جاننے والا ہے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. یہاں تک کا ترجمہ پھر سن لیجئے آیت نمبر 20 سے 27 تک کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر اچانک تم انسان بن کر زمین میں پھیلتے جا رہے ہو، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جانوں سے میاں بیوی بنائے تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچ و بچار کرتے ہوں۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا، اور تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا، اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا، اس میں بڑی نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن میں تمہارا سونا اور اللہ کے فضل کو تلاش کرنا، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہوں۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ بجلی تمہیں دکھاتا ہے ڈر کے طور پر اور امید کے طور پر، اور وہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہوں۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہے، پھر اللہ جب زمین سے تمہیں ایک مرتبہ پکارے گا تو اچانک تم نکل کھڑے ہوگے، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، اور سب اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں، اور وہ اللہ ہے کہ جس جو مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ ان کو زندہ کرے گا، اور یہ دوبارہ زندہ کرنا اللہ پر بہت آسان ہے، اور اسی کے لیے اعلی ترین مثال ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه اجمعين۔ يا الله يا ارحم الراحمين، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا عادی بنا دیجئے، قرآن مجید کو سمجھنے والا بنا دیجئے، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے والا بنا دیجئے، قرآن مجید کو تھامنے والا بنا دیجئے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دیجئے۔ یا اللہ ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرمائیے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہمیں حیات طیبہ نصیب فرما، ستھری زندگی نصیب فرما، پاکیزہ زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم میں، ہمارے متعلق احباب میں جو جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضے سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، جن کے رشتے نہیں ہوئے ان کو اچھے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ ہماری تمام جائز حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پوری فرما۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔